الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگان محترم، برادران عزیز، رمضان المبارک کی آمد ہے اور امید ہے کہ کل چاند ہو جائے گا، تو میں نے سوچا کہ رمضان مبارک کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر دوں، کیونکہ جو حصہ ہم کلام پاک کی تفسیر کا پڑھ رہے تھے وہ ایک جگہ پر پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ عید الفطر کے بعد تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ دوبارہ پکڑنا چاہا انشاءاللہ اللہ عزیز کو شروع کریں گے. چونکہ رمضان کا مہینہ سر پہ ہے اور امید ہے شاید کل پہلی تراویح ہو جائے گی، تو اس لیے کچھ باتیں رمضان کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سب گھر والوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جس رمضان کو ہم سب کے لیے مغفرتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ اس کو بنا دے، اور دعا فرمائے اللہ تعالی سکون والا، عافیتوں والا، راحتوں والا، خوشیوں والا رمضان عطا فرما. یہ دعا بہت کثرت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم کو برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما اور اپنی رضا خاص عطا فرما. یہ ایک خطبہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا تھا، بالکل رمضان شروع ہوا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی. تو میں نے چاہا کہ میں وہی خطبہ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے دیا تھا، وہی خطبہ میں آپ کو سنا دوں، اور اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بس یہی کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس خطبے کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کا آخری دن تھا، یعنی غالباً 29 شعبان ہوگی، آج 28 شعبان ہے، ایک دن کا فرق ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن شعبان سے خطبہ دیا. فقال یا ایوہ الناس، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ قدر ہونے والا ہے، تمہارے اوپر ایک بہت عظیم و شان مدینے کا سایہ پڑنے والا شہر مبارک ہوں. فرمایا کہ یہ ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. یعنی کسی کو اگر توفیق نصیب ہو جائے, کسی کو ان راتوں میں جاگنے کی توفیق نصیب ہو جائے, عبادت کی توفیق نصیب ہو جائے, تو پوری زندگی ایک طرف رہی وہ ایک رات ایک طرف رہی. ہمارے ہاں آج اوسط عمر کتنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے, اور یہی کچھ ہمارے ہاں لوگوں کی عمروں کا تناسب ہے. باقی اللہ کو خبر ہے کہ کون کتنے سال زندہ ہے. تو پوری زندگی بھی جا کر عبادت کر لے انسان, جو کہ ممکن نہیں, وہ ساری زندگی ایک طرف اور شب قدر میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہو جائے وہ ایک طرف. فرمایا کہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے. تقریباً کوئی 85 سال بنتی ہے 1000 مہینوں کی رات. جعل اللہ صیامہ فریضہ, اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا. وقیام لیلہ تطوعا, اور اس مہینے میں اللہ نے رات کے قیام کو نفل بنایا. رات کے قیام سے مراد ہے نوافل پڑھنا, تہجد پڑھنا, اور اگر تراویح ہو تو تراویح پڑھنا واجب کے درجے میں ہے, سنت موقعہ ہے. من تقرب الیہ, من تقرب فیہ بخسرۃ من الخیر, کوئی انسان اگر اس مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے, اگر کوئی انسان اس مہینے میں کوئی نیک کام کرتا ہے, نیک کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توفیق سے کوئی نیک خصلت کام کیا, نوافل وغیرہ ادا کیے, تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا. یعنی اگر ہم نے جیسے بھی اثر کی نماز پڑھی, فرض ادا کیا, رمضان میں اگر ہم کوئی نفلی کام کریں تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے فرض نماز کا ثواب ہے رمضان کے علاوہ. بات سمجھ رہی ہے؟ اور فرمایا کہ ومن ادا فریضتا, اور اگر کسی شخص نے اس مہینے میں رمضان کے مہینے میں فرض ادا کر دیا, کان کمن ادا 70 فریضتا فی ما سوا, تو یہ ایسا ہے جیسا کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ میں اس نے 70 مرتبہ وہ فرض ادا کیے. اب ہم رمضان میں ایک نماز فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب عام دنوں کی نمازوں کے 70 فرض کے برابر ہے. ایک ظہر کی نماز پڑھ لی تو گویا کہ عام دنوں میں 70 مرتبہ ظہر کی نماز پڑھ لی, عام دنوں میں گویا کہ 70 مرتبہ عصر کی نماز پڑھ لی. پھر فرمایا کہ وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ, مشکل جھیلنی پڑتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, طرح طرح کی خواہشات بھی پیدا ہوتی ہیں, لیکن بس اب یہ مہینہ صبر کا, صبر کا. اب روزہ لمبا, 4:12 پر روزہ بند ہوگا اور 7:20 یا 7:22 کے قریب جا کر روزہ کھلے گا. کیلنڈر میں دیکھ لیجیے گا, اب لمبا روزہ ہے اور وہ بھی گرمیوں کا. کراچی میں جون کا مہینہ سب سے عروج کا مہینہ ہوتا ہے, سب سے روزہ ہوتا, لیکن تکلیف ہے, یہ نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, سب کچھ ہے.
لیکن اللہ کے نیک بندے جو یہ تحیہ کر چکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، مشکل تو آنی ہے، وہ تو آنی، بس اب یہ مرحلہ ہے کہ اس سے نمٹیں گے کیسے۔ مرحلہ یہ ہے کہ تیز گرمی بھی ہوگی، نکلنا بھی ہوگا، ٹانکے بھی جانا ہوگا، راتیں بھی چھوٹی ہیں، دن لمبے ہیں، سخت گرمی ہے، بجلی اور پانی کے مسائل اپنی جگہ پر ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ آسان کر دے، دوسرا کوئی خیال دل میں نہیں آتا۔ یہ ہے شان الصبر، یہ مومن کی شان ہے۔ اس کو اس سے سروکار نہیں کہ روزہ کتنا لمبا ہے، اس کو سروکار اس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے روزے، اور آسانی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں تو پھر 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، ہمارے ان یورپین ممالک میں 22-22 گھنٹے کے روزے، 21-21 گھنٹے کے روزے۔ اب بہرحال وہاں موسم اتنا گرم بھی نہیں آتا جتنا گرم ہمارے ہاں آتا، لیکن جو رکھنے والے ہیں وہ رکھیں گے، ان کو 22 گھنٹے کا روزہ، 21 گھنٹے کا روزہ کوئی متاثر نہیں کرتا، کوئی متاثر نہیں کرتا، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں نے بتایا وہاں پہ کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو افطاری سحری سب کا سامان لے کر مسجد میں آتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہیں 21 کا اور کہیں 22 کا روزہ ہے تو 3 گھنٹے میں مغرب، عشاء، افطار، تراویح، سنا رہی ہے، سب کچھ، چائے، پانی، دوا، جو کچھ بھی ہے سب اسی 2-3 گھنٹے میں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، رکھتے ہیں وہ تو، اس لیے فرمایا کہ شکر اس کو صبر تو ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک صبر ہوتا ہے اطاعت کے اوپر، نیک کاموں پر صبر کرتا ہے، ایک نیک کام ہے دل نہیں چاہ رہا، ہمت نہیں ہو رہی لیکن رکھنا ہے، کرنا ہے، جیسا روزہ آ گیا، اب نیک کام ہے نا، یہ بھی صبر ہے، نیک کام ہے، فرض ہے، لیکن مشکل بھی ہے۔ اب کسی کو خدا نہ خاصا تکلیفیں بھی پیش آ جاتی ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی گردے کا مریض ہے، کسی کو پانی زیادہ دیر نہیں پی سکتا، تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے، اگر ڈاکٹر اجازت دے تو رکھے روزہ، نہیں اجازت دیتے تو نہ رکھے روزہ، اور ایام میں اس کو پتا کر سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرے اور مفتیان اکرام سے بھی مشورہ کرے۔ تو نیکیوں کے اوپر صبر کرنا یہ ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی، سخت گرمی ہے، کام ہے، دھندے ہیں، لیکن مقابلہ کرتا ہے اپنے عزم سے، اپنی ہمت سے، اپنی طاقت سے، یہ صبر آ جاتا آپ نیکیوں کے اوپر صبر کرنا۔ اور ایک کوئی مصیبت خدا نہ خاصا پیش آ گیا، تکلیفیں پیش آ گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی خدا نہ خاصا بیماری آ گئی، یہ مصیبت پر صبر ہے، ان دونوں کا بڑا ثواب، بہت ثواب ہے ان دونوں کا۔ فرمایا کہ بس وہ شہر الصبر، یہ صبر کا بدلہ، وہ صبر ثواب ہو جنت، اور فرمایا کہ صبر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ صبر کرو، برداشت کرو، ہمت سے کام لو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فشہر المعاصات، غم خاری کا مہینہ ہے، دوسروں کے اوپر غم کرو، غم کھاؤ، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی تکلیفوں میں شریک ہو، ان کے پریشانیوں میں ہاتھ بٹاؤ۔ فشہر المعاصات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، دوسرے کوئی کسی گھر میں تکلیف ہے، آپ اس میں جا کر دوسرے کی تکلیفوں میں شامل ہوں، ان کا ہاتھ بٹائیں، کسی کے گھر میں مالی تنگی ہے، آپ ان کی مالی تنگی میں ان کا ہاتھ بٹائیں، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر آپ ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اب کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہے، آپ جائیں ان کی تکلیفوں میں کوئی مددگار بن سکتے ہیں تو مددگار بنے، کسی کے گھر میں کھانے پینے کی تنگی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا سستا خیرات کرنے سے، ایک تھیلے کا فرق نہیں پڑتا، آپ ان کو جا کر ان کے کھانے پینے کی تنگیوں کو دور کریں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ لا ينقص مال من صدقہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے سے مال کبھی کم نہیں کیا جاتا. فرمایا اللہ رب العزت نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں, ویربی الصدقات صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں, صدقہ بڑھتا ہے, صدقہ دیکھنے میں کم نظر آتا ہے کہ پیسے ہاتھوں سے چلے گئے لیکن کچھ نہیں فرق پڑتا. جتنا صدقہ کرو رمضان میں صدقہ, اللہ اللہ رب العزت اس صدقے کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک پہنچا دے گا, اتنا ثواب عطا فرماتا ہے. فشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, انسان کا رزق اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑھا دیتے ہیں. آپ دیکھیے ہر انسان تجربہ کرتا ہے, آپ کہنے کو تو ہم کہتے ہی ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا, لیکن اگر 24.5 گھنٹے تو اگر آپ گننے بیٹھو تو زیادہ کھایا ہو شہری تاری ملا. اور انسان وہ چیز استعمال کر رہا ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہم ہمت بھی نہیں کرتے. اچھے اچھا مریض آدمی بھی بہت ساری بختیاتی کر لیتا, بدغریبیاں کر لیتا. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھاتے ہیں. اس کے دو مطلب, ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ خود انسان جو کھاتا پیتا ہے وہ عام دنوں سے زیادہ استعمال کر لے, دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے رزق کی فراوانی ہر گھر میں زیادہ بڑھا دے. ہر گھر میں زیادہ فراوانی ہوتی ہے, خود بھی استعمال کر رہے ہیں, دوسروں کو بھی کھلا رہے ہیں. اپنے گھر میں اگر کچھ کام کرنے والے ہیں, پڑوس میں لوگ باغ ہیں, وہاں پر بھی جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمد بھی ہو رہی ہے, خرچ بھی ہو رہا پڑ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کتنے انسان وہ ہیں, بے شمار انسان, یہ توفیق کی بات ہے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ کتنے افطار لوگوں کی افطاریوں کا انتظام لوگ کرتے ہیں, انگنت ہوٹل سڑکوں پر جب آپ چل رہے ہو افطار کا وقت آ جائے تو جگہ جگہ لوگ افطار کی چیزیں کھڑے ہوئے عام لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں, امیر غریب کی تصدیق کیے بغیر. خود ہماری مساجد میں لوگ افطاری کا انتظام کرتے ہیں, آتے ہیں لوگ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انسان کا رزق بڑھا رہے ہیں, رزق مل رہا ہے. اللہ فرمایا کہ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کا رزق بڑھاتے ہیں. پھر فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا. فرمایا کہ من فطر فیہ صائما, کوئی انسان اگر کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے, من فطر فیہ صائما, کوئی انسان اگر اس میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کر دے تو 3 قسم کے ثواب ملتے ہیں. اتنا چھوٹا سا عمل, ایک کھجور آپ نے دے دی, ایک گھونٹ پانی کا دے دیا, کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن 3 قسم کے ثواب ملتے ہیں. نمبر 1 مغفرت لذنوبی, افطار کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں. نمبر 2 وعتق رقبتہ من النار, دوزخ سے اس کی گردن کو آزاد فرماتے ہیں. دوسرا ثواب. تیسرا ثواب فرمایا کہ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیئا, اس روزے دار کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے, اس افطار کروانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس روزے دار کو ثواب ملتا ہے. روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی, یعنی جس نے روزہ رکھا اس کو تو کوئی کمی نہیں آئی ثواب میں, افطار کرانے والے کو اس کے روزے کا بھی ثواب مل گیا. تو 3 قسم کے ثواب ہو گئے, 1 گناہوں کی معافی, نمبر 2 دوزخ سے خلاصی, نمبر 3 کہ اس جس کو افطار کروایا اس کے آدمی کے روزے کا ثواب بھی اس کو مل گیا جبکہ اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئی. قلنا, صحابہ کرام فرماتے ہم نے کہا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم, ہم میں سے تو ہر شخص نہیں پاتا اتنا کچھ کہ ہم کسی دوسرے انسان کو کھا کھلا پلا دیں. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہوتا، اس زمانے میں وہ غربت بہت تھی کہ ہم کسی کو اتنا کچھ کھلا پلا دیں کہ وہ آدمی اچھی طرح کھا پی لے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلا، یہ نہیں میں نے کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعطی اللہ هذا الثواب من فطر صائما علی مسقۃ لبن او تمرہ او شربۃ من ماء، یہ ثواب صرف اس شخص کو ملے گا جو انسان کسی دوسرے کو دودھ میں پانی ملا کر یا سارا پانی دے کر یا ایک کھجور کھلا کر روزے افطار کرا، یعنی تھوڑا سا دودھ ہے اس میں پانی ڈال کے کچی لسی سی بنا کے پلا دیا، یا ایک گھونٹ پانی پلا دیا سادہ پانی، او تمرہ یا ایک کھجور کھلا دی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس پر دے رہے ہیں، گناہوں کی معافی، دوزخ سے آزادی، دوسرے کے روزے کا ثواب، ایک کھجور سے افطار کرا دیا، ایک گھونٹ پانی پلا دیا. اور پھر فرمایا کہ جہاں تک رہی کھان پیٹ بھر کے پلا، پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی بات، وہ تو ابھی آئی نہیں. ایک روزے دار کو اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، فرمایا کہ ممن اشبع صائما، کہ فرمایا کہ کسی انسان نے اگر کسی دوسرے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا شراب فرمائیں گے لا یظمأ، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. ایسا اللہ تعالیٰ سرابی کریں گے حوض کوثر سے کہ پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک وہ جنت میں داخل ہو جائے. یہ ہے اتنا معمولی سا عمل، اتنا معمولی سا عمل، اور ثواب کے انبار دیکھیے، انبار لگے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے ثواب کے. اب یہ توفیق کی بات ہے کہ ہم بعض اوقات ہمارے ذہن میں بڑے بڑے منصوبے آتے ہیں اور وہ منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، چھوٹے عمل کی توفیق ہی نہیں ہوئی. چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہنے چاہیے، بڑے منصوبے جب ہوں گے دیکھے جائیں گے، بڑے منصوبے جب ہوں گے تو دیکھے جائیں گے. چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ان کا پر انسان کو بھی توجہ دینی چاہیے. پھر آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلا عشرہ عشر رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانہ عشرہ وہ عشر مغفرت ہے، اور اس کا آخری عشرہ حِقٌّ مِنَ النَّارِ، دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، جس کسی انسان نے اپنے غلاموں پر سے یا اپنے ماتحت لوگوں پر سے، ماتحت میں کون کون آتا ہے، بچے ہیں، بیوی ہیں، ملازمین ہیں، دکان کے ملازمین، فیکٹری کے ملازمین، گھر کے ملازمین، جو آپ کے زیر اثر ہیں تو سب آپ کے اندر میں مملوک میں وہ سب آتے ہیں. فرمایا کہ کسی انسان نے اگر اپنے ملازمین پر سے، اپنے ماتحت لوگوں پر سے کام کو ہلکا کر دیا، ہلکا کرنے کا مطلب یہ کہ ڈیوٹی کے اوقات میں نرمی کر دی، کام کم لیے، کاموں کی مقدار کم کر دی، تو فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور دوزخ سے اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھریلو ملازمین، دفتر کے ملازمین، ان لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کریں، ان کے اوقات کار میں کمی کریں. اگر وہ پہلے 8 گھنٹے کا کام کرتے تھے، ان کا وقت کم کر، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں. ان کو اگر پہلے دھوپ میں زیادہ آنا جانا پڑتا تھا، ان کے لیے کچھ راحت کا انتظام کریں کہ وہ سکون سے چلے جائیں، اطمینان سے چلے جائیں. کوئی کام مؤخر کر سکتے ہیں اس کو مؤخر کر دیں، کیونکہ وہ بھی روزے سے ہیں. بعض لوگ اپنے ملازمین کے اوپر کوئی رحم نہیں کھاتے، ان سے اسی طرح کام لیتے ہیں جیسے عام دنوں میں کام لیتے ہیں. ان کے لیے اگر روزہ ان کو چھوڑنا پڑ گیا تو اس کا گناہ کس کے اوپر جائے گا، مالک کے اوپر جائے گا. تو بھائی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، اللہ نے آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. اس لیے اپنے ملازمین کے اوقات میں کمی کریں، ان کے اوپر اضافہ نہ کریں، اور ان کو پہلے نمبر پر فوقیت دیں اس بات کے اوپر کہ وہ ان کے ساتھ لینے دینے میں، چونکہ وہ آپ کے قریب بھی ہیں، ان کے ساتھ لینے دینے کا معاملہ زیادہ رکھیں۔ یہ فرمایا، یہ خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دیا، وہ بھی عمل کی توفیق دیا۔ یہ رمضان کے ایام بڑے اہتمام سے گزارنے کے ایام ہیں، جہاں اس کی فضیلتیں بہت ہیں، ایک ایک عمل کا کئی کئی گنا ثواب ہے۔ ایک نیک عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک لے جاتے ہیں۔ وہاں پر بد دعا بھی ہے اس انسان کے لیے جس کی رمضان کے مہینے میں مغفرت نہیں ہوتی، اس کے لیے بد دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یاد رکھنے کی حدیث ہے، کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انصرف قبل ان یغفر له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان، عربی زبان میں رغم انف رجل کا ترجمہ کرتے خاک آلود ہو جانا ناف کا، یہ بدعیہ جملہ ہوتا تھا اس زمانے کا، جس کو آج کل ہم کہتے تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے۔ فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ انسان، دخل علیہ رمضان، جس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انصرف، پھر وہ رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا، قبل ان یغفر له، اس کے مغفرت سے پہلے پہلے اس نے مغفرت نہیں کروائی، اس کے لیے بد دعا دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انسان ذلیل و رسوا ہو جائے، خاک آلود ہو جائے اس کی نام۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے 3 قسم کے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی جس پر میں نے آمین کہا۔ آپ اندازہ کیجئے مقام کون سا، مسجد نبوی علی صاحب الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما بین ممبری و روضتی روضت من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کے باغات کی ایک جگہ ہے، وہاں یہ بد دعا ہو رہی ہے، مسجد نبوی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، آمین کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ تو لگائیے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمان بد دعا سے، اس کا مزاج بننے سے۔ فرمایا کہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود شریف نہ بھیجے، تو فرمایا کہ اس کے لیے بد دعا کی جبریل امین علیہ السلام نے، میں نے اس پر آمین کہا۔ دوسرا فرمایا اس آدمی کے لیے بد دعا کی جس کو والدین بوڑھے ملے ہوں لیکن اس نے اپنے لیے جنت کا سامان نہیں کروایا، ان کی خدمت کرتے، جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے ان سے جنت کے لیے اپنا کوئی انتظام نہیں کروایا، اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، فرماتے اس کے لیے بھی بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا۔ فرمایا کہ پھر جبریل امین علیہ السلام نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی رمضان میں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، تو فرمایا اس کے لیے بد دعا کی جبریل امین علیہ السلام نے، میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان تو مہینہ برکتوں والا ضرور ہے لیکن ڈرنے والا مہینہ بھی ہے. ہم لوگ فضائل کو تو یاد رکھتے ہیں لیکن جو وعیدیں ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وعیدیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہتی ضرور ہے لیکن اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کے ساتھ. تو انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی کے روز و شب میں کوئی فرق نہ لے کر آؤں, کوئی کام نہ زندگی کا چھوڑوں نہیں, اور کھانے کی دیر تقسیم کر دوں, مسجد میں تاریاں رکھوا دوں, میری بخشش ہو جائے گی. بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا, یہ تو اللہ کے فیصلے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, لیکن ایسا ہر جگہ نہیں ہوتا. جب تک اپنے گناہوں کی انسان توبہ نہ کرے, جب تک انسان اپنے گناہوں پر شرمسار نہ ہو, یہ رمضان کا مہینہ جہاں نیک کاموں کا ہے وہاں گناہ چھوڑنے کی مشق ہے. یہ رمضان کا مہینے کا مقصد یہ ہے, سمجھنے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینے کا مقصد یہ ہے, اللہ یہ جیسے ایک مشینریاں ہوتی ہیں نا, فیکٹری کی مشینریاں ہیں, یہ ان کی اوور ہالنگ ہوتی ہے, گاڑیوں کی سروس ہوتی ہے, یا بڑے بڑے پلانٹوں کی سروس ٹیوننگ ہوتی ہے. یہ انسان کی سروس ٹیوننگ کا زمانہ ہے, یہ آدمی کی اوور ہالنگ کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس ایک مہینے میں تم میرے در پر آ جاؤ, لگ کے میری عبادتیں کرو, نمازیں پڑھو, فرائض جو ہیں وہ تو پورے کرنے ہی کرنے, نفلی عبادتیں بھی خوب لگ کے کرو, گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالو. اگر گناہوں کو نہیں چھوڑا, معصیتوں کو نہیں چھوڑا, تو تنہا نیکیاں کچھ نہیں کر پاتی. بعض اوقات اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے ایئر کنڈیشن چلایا کمرے میں اور کھڑکی دروازے سارے کھولے ہوئے. آپ مجھے بتائیے کمرہ ٹھنڈا ہو, کمرہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا, حالانکہ ایئر کنڈیشن تو ٹھیک چل رہا, آپ اس کی کولنگ کو چیک کرواؤ بہترین کولنگ ہے اس کی, لیکن کمرہ ہے کہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. آپ اگر کسی میکینک کو دکھاؤ وہ کہے گا کہ بھائی اس ایئر کنڈیشن میں گڑبڑ نہیں ہے, آپ اپنے کھڑکی دروازے کولنگ تو بند کریں آپ جو باہر نکل رہی ہے. تو جس طرح وہ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہوتا, اسی طرح انسان کی معصیتوں اور نافرمانیوں کے ساتھ روزے کے انوارات اور برکات نصیب نہیں ہوتے. روزے انسان کو ٹھنڈا نہیں کر پاتے, اس کے گناہوں کو نہیں ختم کر پاتے, کیونکہ وہ گناہ چھوڑ نہیں رہا. روزہ رکھ لیا, روزہ رکھنا تو کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے فرض ادا ہو گیا وہ ایک الگ بات, لیکن جو برکتیں ہیں رحمتیں ہیں وہ تو اس وقت نصیب ہوں گی جب اللہ کی نافرمانیوں کا دروازے بھی تو بند کرے. تو بھائی رمضان کا مہینہ یہ اس تربیت کا مہینہ ہے, اور اللہ رب العزت انسان کو یہ باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر اتنی بڑی قوت ارادی اللہ نے رکھی ہے, اتنی طاقت ہے انسان کے اندر کہ اتنی شدید گرمیوں میں وہ روزہ رکھ رہا ہے, کھا نہیں رہا, تہیا کر لیا کہ سب آج مغرب تک کچھ نہیں کھاؤں گا, شام چار بجے رات چار بجے سے تہیا کر کے بیٹھ گئے کہ صبح تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا, کر لیا کر لیا. اب بھوک لگ رہی ہے لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے لگ رہی ہے, برداشت کر رہا کر رہا کر رہا کر رہا مغرب ہو. اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کھانا پینا جیسی ضروری چیز اس کے بغیر ہم عام دنوں میں زندہ نہیں رہ سکتے, جس کے بغیر حیات ممکن نہیں. وہ تم نے اپنی قدرت ارادی سے 15-16-17 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا, پر چھوڑ دیا, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا, مرے تو نہیں, بیمار بھی نہیں ہوئے, کوئی عضو بھی تمہارا ڈیمیج نہیں ہوا, اسی کی طرح ہٹے کٹے ماشاءاللہ افطار کے وقت نمودار ہو گئے, گھر سے ہنستے کھاتے بھی تھے, کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا, تھوڑی سی مشکل ہوئی لیکن جھیل گئے. تو پتا چلا کہ طاقت ہے برداشت کرنے کی, پتا چلا کہ کسی چیز کو چھوڑنا چاہو تو کھانا پینا بھی چھوڑ سکتے ہو اللہ کے خاطر. اللہ تعالیٰ فرماتے جب کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو اتنے لمبی مدت کے لیے, تو تم چھوٹے موٹے گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے بھائی, اس کو بھی چھوڑ سکتے ہو, اللہ کی نافرمانیوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو, لیکن چھوڑنا چاہتے نہیں ہو, اس لیے چھوڑا نہیں. حالانکہ آپ دیکھیے اسی لیے لو علماء لکھتے ہیں کہ دیکھو جو چیزیں رمضان میں عام دنوں میں حلال تھی رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. کھانا پینا حلال تھا, انسان کی اپنی ذاتی خواہشات حلال تھی, وہ رمضان میں مناؤ گی تو اللہ کے کہنے سے عام 11 مہینوں میں جو چیزیں حلال تھی ان کو تو آپ نے اللہ کے کہنے سے رمضان میں چھوڑ دیا, اور جو 12 مہینے حرام تھی ان کو رمضان میں بھی نہ چھوڑا. بھئی جو گناہ 12 مہینے میں حرام ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, حرام پیسہ کمانا ہے اور طرح طرح کے گناہ ہیں, وہ تو پورے 12 مہینے کے لیے دائمی حرام ہے نا, ان کو نہ رمضان میں چھوڑنے کے لیے تیار, نہ رمضان کے علاوہ چھوڑنے کے لیے تیار. کیوں تیار تھے؟ اس لیے کہ ارادہ نہیں کیا, ارادہ نہیں. تو بھائی روزے کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک قوت ارادی رکھی ہے, بڑی زبردست طاقتور چیز, وہ تم نے کرنی چاہی کر دی, وہ تم نے نہیں کرنی چاہی نہیں کی. یہ تو بھائی رمضان کا معاملہ یہ ہے, میں اپنے تمام بہنوں سے, بھائیوں سے, محترم خواتین سے, مردوں سے یہ کہتا ہوں, اپنے آپ سے بھی میں مخاطب ہوں, رمضان کے انبارات اور برکات اس وقت ملتے ہیں جب نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑے اور اس کی بھی فکر کرے. ہر شخص جانتا ہے وہ کس گناہ میں مبتلا ہے, مجھ کو معلوم ہے میں کس گناہ میں مبتلا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس گناہ میں مبتلا ہے, آپ چاہتے بھی ہیں, دل میں ہیں آپ کے بات کہ میں یہ غلط کرتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتے. تو ہم میں سے ہر شخص جب یہ ارادہ کرے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا, میں اس گناہ کو چھوڑوں گا, آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جس طرح بھوک اور پیاس پر کنٹرول کیا, گناہوں پہ بھی کنٹرول کر جائے گا. اور رمضان میں ہم کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, رمضان کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے, حالانکہ کوئی آزاد نہیں ہوتے, کوئی آزاد نہیں. جو احکامات ہیں وہ تو 12 مہینے کے ہیں, سوائے اس سے جو روزہ عام دنوں میں فرض نہیں, رمضان میں فرض ہے اور بس, بس اور تو کوئی فرق نہیں. تو اس مہینے اس کا اثر ڈالے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معصیتوں سے بچا, اور یہ رمضان کے مہینے کچھ اہتمام کرنے کے ہیں. ایک تو اپنے گھر میں بھی, اپنے بچوں کو بھی, گھر والوں کو بھی, اس کا ماحول, عبادتوں کا ماحول بنانا پڑتا ہے. بچوں سے بھی کہہ کہ بیٹا گھر میں کم از کم کئی قرآن پاک ختم ہونے چاہیے. بچوں کو کہیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, جیسی عادت ڈالیں گے ایسی عادت بچوں کو تو چل جاتی ہے, کئی کلام پاک ختم کرنے کی عادت ڈالیں. 6 تسبیحوں کا اہتمام ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں عام دنوں میں ضروری ہے, رمضان میں پابندی کریں. نمبر 1 استغفار. 6 تسبیحوں کے بارے میں نے اپنے شیخ حضرت نواب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ حضرت یہ 6 تسبیحیں بزرگ بتاتے ہیں کس ترتیب سے پڑھنی چاہیے, کوئی ترتیب ہے اپنی مرضی سے پڑھ لے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں, کہتے میں تو اس طرح کرتا ہوں. حضرت نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ پہلے استغفار پڑھتا ہوں تاکہ گناہوں سے معافی ہو. فرماتے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک انسان کا کپڑا ہے, آپ اس کو پہننے سے پہلے پہلے دھوئیں گے نا تاکہ گند تو نکلے اس کا, میں کچھ ایسا دور ہوں. کہتے استغفار پڑھ کر آپ پاک ہو گئے, صاف ہو گئے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پڑھو درود شریف, معافیوں کے بعد پڑھو, استغفار کے بعد پڑھو درود شریف. یہ ایسا جیسا آپ نے عطر لگا لیا اپنے جسم کے. پھر فرماتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, پھر سبحان اللہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چوتھی تسبیح, پہلی استغفار, دوسری درود شریف, تیسری سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, چوتھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, پانچویں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, چھٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 6 تسبیحیں, یہ تو کم سے کم 100 مرتبہ. اس کے علاوہ اسی کو آپ زیادہ کر لیں آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ تو اپنے معمولات میں رکھیں. دوسری چیز تلاوت کلام پاک کا بے تحاشا اہتمام, بہت زیادہ تلاوت کلام پاک, اس کا غیر معمولی اہتمام. میں آپ کو قرآن قصے سناؤں گا تو آپ کہیں گے, لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن قصے سناتے ہو اب سے 700 سال 800 سال پرانے, خاص کر کے دور کی بات کرو, میں آپ کو آج کل کے دور کی بھی بات بتاتا ہوں. یہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کلام پاک رمضان المبارک میں 61 کلام پاک ختم فرماتے ہیں, ایک صبح کو, ایک شام کو اور ایک تراویح میں پورے مہینے کے اندر. تو صبح شام ملا کر 30 اور 30 60 اور ایک تراویح کا 61. یہ تو بس ان کی بات تھی, شان تھی, لیکن میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں, میں نے خود اپنے اس دور کی بات عرض کرنا ہوں کہ میں نے خود ایک آدمی کو ایسا دیکھا کہ وہ صبح شام کلام پاک ختم کرتا تھا, صبح شام آخری. میں اس کو سمجھتا تھا کہ انسان نہیں ہے, ہم لوگ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جن کی قدر میں ہے انسان, کیونکہ سوچتا تھا دیکھتے ہی نہیں تو اس کو, ہمیشہ مسجدوں پر پھر رہا ہے, کلام پڑھ رہا ہے. لیکن ایسے بہت لوگ ہیں جو کہ ایک کلام پاک ختم کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے, یقیناً کر لے, بہت عظیم و شان بات ہے. لیکن ہمارے بزرگوں کا ایک معمول تھا کہ ایک دن میں ایک منزل ختم کرتے تھے, اور یہ قابل عمل ہے. ایک منزل قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7. تو 7 منزل ایک دن میں کوئی انسان اہتمام کرے بڑے آرام سے ختم کر سکتا, اور ماشاء اللہ کے نیک بندے سے بہت زیادہ بھی پڑھ لیتے. لیکن اتنا ہو کہ کم از کم ایک اشرے میں 2 کلام پاک تو ختم ہو جائے, کم از کم اتنی بات. اور یہ کام اس کے بغیر ممکن نہیں اگر ہم اپنا نظام الاوقات نہ بنائیں کہ جس صبح اٹھ کے اتنے پڑھیں گے, ظہر کے ساتھ اتنے پڑھیں گے, عصر کے بعد اتنے پڑھیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اگر فکر کے ساتھ اپنے ان ایام کو استعمال کریں تو ہمیں نماز فرائض و واجبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس کلام پاک کی توفیق بھی زیادہ سے زیادہ مل سکتی ہے. ورنہ یہ وقت عید کی خریداریوں میں ضائع ہو جائے گا. اب گھوم رہے تھے, عید کی خریداری کوئی بری چیز نہیں ہے, اچھی بات ہے, عید ہے, خوشی کا موقع, ضرور کریں خریداری, بچوں کے بھی کپڑے بنائیں, اپنے بھی بنائیں, جوتے بھی انہیں ضرور کریں. لیکن بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائے, کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیزیں ہیں تو چلو وہ بھی کر لی, لیکن یہ کہ پوری پوری راتیں, وہ بھی تاک راتیں آخری اشرے بھی نہیں بازاروں سے خرید و فروخت میں نکل جائیں, یہ تو بڑا خسارے کا سوال. جتنا اہتمام بچ سکے ان سے بچے, تو جتنا تلاوت سے کلام پاک کا اہتمام ہو وہ کریں, اور ایک چیز اس کے ساتھ اپنے اوپر لازم کر لے, وہ ہے مناجات مقبول کا اہتمام. مناجات مقبول, کلام پاک اور حدیث شریف کی وہ مسنون دعائیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہیں, اور مناجات مقبول ترجمے کے ساتھ بھی ملتی ہیں, ہر کتابوں کی دکان پر مل جائے گی. اس کی منزلیں بنی ہوئی, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہر منزل کی ایک دعا پڑھ لے, 5 منٹ میں پوری ہوتی ہے. وہ تمام انسان کی خواہشات, ضروریات, جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا, وہ سب اس میں لکھی ہوئی, اس کا اہتمام ضرور کرے. رمضان المبارک میں جہاں روزے فرض ہے, نماز ہے, اس کے ساتھ نقلی عبادت, ذکر, اذکار, تلاوت وغیرہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے. دعا میں بہت ٹائم لگائے, بہت وقت لگائے, مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمت اللہ کی جوش مارتی ہے, اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دیتے انسان, ہم مانگتے نہیں ہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا, اللہ ہمیں دب سے سوال دراز نہیں کرنا آتا, اس کا اہتمام کرے. اور اس میں بھی 2 موقع ایسے ہیں جو خاص اللہ کی رحمتوں کے نازل ہونے کا وقت ہے, یوں تو پورا رمضان ہے, ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت, ایک سحری کا وقت اور ایک افطاری کا وقت. حدیث شریف میں فرمایا کہ روزے دار کو لصائم فرحتان, روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں, فرحت عند فطری و فرحت عند لقاء ربی. ایک افطار کی خوشی, سارا دن بھوکا پیاس رہے, پیاسا رہ کر جب انسان افطار کرتا ہے اس کی خوشی ہوتی, اور ایک جب وہ روزے دار اللہ سے ملے گا, ایک اس کی خوشی ہوتی. تو وہ جو خوشی کا مرحلہ ہے روزے دار کی, وہ اللہ کی معافیوں کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کی انتہا ہوتی ہے اس وقت، وہ وقت اللہ تعالیٰ کی دعاؤں سے خالی جاتا نہیں، وہ ہاتھ خالی نہیں جاتے، ہم مانتے نہیں۔ مصیبت اب ایک اور آ پڑی ہمارے یہاں، اس وقت میں اب ٹی وی پہ ایسے ایسے الٹے سیدھے پروگرام آ گئے کہ وہ سارے دعاؤں کا وقت، ذکر اللہ کا وقت، اللہ سے لو لگانے کا وقت، وہ سارے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزر جاتا ہے۔ افطار کی ٹرانسمیشن شروع ہو گئی اور اب سحری کی ٹرانسمیشن شروع ہو گئی، دوسرا سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ سے لو لگانے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، بڑی قبولیتوں کا وقت ہے، بڑی رحمتوں کا وقت ہے، وہ بھی ہمارا برباد ہو جاتا ہے ٹی وی کے آگے بیٹھے۔ خدا کے واسطے اس لالت کو دفن کریں اس مہینے میں، اپنے ٹی وی کو لپیٹ کے رکھ دیں اس مہینے میں، کھولے نہیں اپنے ٹی وی، اور اپنے دیکھیے ہم خود سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو، ان کو کہیں کہ بیٹا دعائیں مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو، افطار کا وقت ہے دعائیں مانگو، اس سے پہلے تلاوت کرو، سحری کا وقت ہے تہجد پڑھو اور اللہ سے مانگو، مانگنے کا وقت ہے۔ روزے دار کی جو ہماری خواتین روزے دار کے انتظامات میں لگتی ہیں، سحری کا انتظامات کرواتی ہیں گھر والوں کو، شوہروں کو، بچوں کو، یا افطار کے وقت لگتی ہیں، وہ بھی اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے۔ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ ایک روزے دار کو افطار کرانے کا کتنا ثواب ہے، ہماری جو خواتین ہوتی ہیں گھر کی، وہ ہم مردوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو وہی تو افطار کرواتی ہیں، کتنے انسانوں کے افطار کا ثواب اس کو ملتا ہے، تو وہ کوئی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ذکر کرتے ہیں، اپنا استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، ذکر اللہ کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور نفلی عبادتوں میں، یوں تو ہم تراویح سنت موقع ہے واجب ہے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن تہجد اہتمام کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اس کو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا، عام دنوں میں، ہم تو صرف رمضان کی بات کر رہے ہیں، رمضان میں اہتمام کریں کہ یہ عبادت نہ چھوڑے، یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے تہجد کی نماز، اتنی محبوب ہے کہ محبوب خدا نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سارے سال ہم کو یہ دولت عطا فرمائے، لیکن نہیں ہوتی تو کم از کم رمضان میں تو ہم سے نہ چھوڑے۔ اور ایک بات اور ہے، اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکوں گا، یا کسی دن یہ ڈر ہو کہ اٹھ کر ہم تہجد نہیں پڑھ سکیں گے، تو پڑھ کر سو جائیں۔ تہجد کا وقت جو اصل وقت ہے وہ تو ہے آخر کا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان آخر میں نہیں پڑھ سکتا تو شروع میں پڑھ لے، رات کے شروع میں پڑھ لے۔ بہت سارے صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ شروع میں پڑھ لیا کرتے، لیکن قضا نہیں کرے، چھٹے نہیں جائیں گے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ ابوابین، مغرب کی نماز کے بعد چھ رکعت ابوابین کی نماز، اگر ہو سکے تو پڑھ لیں، نور العنا نور، نہ ہو سکے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو سات آٹھ منٹ میں ہو جاتی ہے، کوئی لمبا چوڑا کام بھی نہیں۔ تو اس کا اہتمام، تو بات کا حاصل یہ نکلا کہ سب سے اہم چیز فرائض، فرائض کا اہتمام کریں۔ فرائض میں نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام کریں گے ہو جائے گا۔ روزے تو فرض ہے ہی، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں کہ روزہ فرض رکھے، اللہ تعالیٰ موقع عطا۔ اور دوسرے پھر فرائض کے بعد تیسرے نمبر کی، فرائض کے بعد دوسرے نمبر کی چیز ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ نوافل کا درجہ بعد میں، پہلے نمبر پر ہے گناہوں سے بچ، فرائض کے بعد ہے گناہوں سے بچنا۔ کوئی گانے سننے کا دی ہے، یہ یاد رکھیے گانے بارہ مہینے کا گناہ ہے، میوزک بارہ مہینے کا گناہ ہے، رمضان میں گناہ بڑھ جاتا ہے۔ فلمیں دیکھنا، طرح طرح کی میوزک سننا، یہ بارہ مہینے کا گناہ ہے، رمضان میں یہ گناہ بڑھ جاتا ہے۔ یا کوئی اور ایسی معصیت، کسی اور کوئی گناہ ہے، ان گناہوں کے اندر کوئی انسان مبتلا ہے تو اس کو چھوڑنے کا اہتمام کرے۔ ان کے بعد پھر درجہ آتا ہے نفلی عبادتوں کا، نفلی عبادتوں میں افضل ترین عبادت تلاوت کلام پاک، اور رمضان کی خاص نفلی عبادت وہ تلاوت کلام پاک ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ نے کلام پاک کو نازل فرمایا اور رمضان کی نسبت خاص کلام پاک سے، خاص نسبت ہے کلام پاک سے. جتنا ہو سکے کم از کم ایک اشرے میں نے کہا کہ دو مرتبہ یا ایک منزل کلام پاک کی پڑھیں، اللہ تعالیٰ طور پہ بتا سکتا. پھر چوتھے نمبر کی چیزیں دعائیں، اس کا اہتمام، دعاؤں میں اپنے ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگے جو مانگنی ہے، اور نسنو دعائیں یعنی مناجات مقبول کا اہتمام روزانہ، اور بہتر ہے ترتیب ایسی بنائیں کثر کے بعد تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، پھر افطار سے پہلے مناجات مقبول کھل کر بیٹھ گئے اور افطار تک دعائیں مانگتے رہے. خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں اگر گھر کے حالات اجازت دیں، اور گھر کے اپنے افطار کی چیزوں سے فارغ پہلے ہو جائیں، آخری وقت میں مناجات مقبول پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، اور زیادہ ان کے لیے باعث ثواب ہے. دعاؤں کے بعد نفلی نمازوں میں تہجد اور اوابین کی نماز، اشراق اور چارج کی نماز، اگر اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ کروا دے تو یہ بڑی عافیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رمضان کو پورا فرمائیں گے. اور میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو، اور دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اس بات کے لیے کہ اے اللہ یہ مہینہ رمضان کا آیا، ہم اس مہینے میں کچھ نہیں کر سکتے، جب تک آپ کی توفیق شامل حال نہ، ہم آپ سے سوال کرتے کہ یا اللہ ہمارا یہ مہینہ رمضان کا اپنی عبادتوں کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے فرائض کے اہتمام کے ساتھ گزروا دیجئے، اپنی رحمتیں عطا فرمائیے، اس مہینے کو ہمارے لیے آسان فرمائیے، نیکیوں کو آسان فرمائیے، تلاوت کو آسان فرمائیے، ذکر و اذکار کو آسان فرمائیے. فرماتے اس کی دعا مانگ لیا کرو شروع روزے کے اندر، کہتے بس پھر اللہ ہی کی توفیق سے رمضان چلتا ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ عافیتوں والا، سکون والا، اطمینان والا، بشاشت قلبی والا رمضان عطا فرما. پریشانیاں، امڑ دپڑ، ادھر جار ادھر آ، یہ وہ دندے ہنگامے، اس سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور رمضان اپنی رضا کے مطابق کو دروا دے، ہمارے لیے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، ایسا رمضان ہم کو عطا فرما. یہ دعا مانگے اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائیں گے. ذرا سی محنت کریں گے، ذرا سی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بہت توفیق عطا فرمائیں گے. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بس میری آپ سے بھی درخواست ہے اور تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ سب اپنی دعاؤں میں رمضان کی ہم سب ایک دوسرے کو یاد آئیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ جتنے ہم لوگ یہاں شریک ہوتے ہیں، جہاں اوروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے ان تمام ساتھیوں کے لیے دعا مانگے جو ہم یہاں درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، نسبت بھی درس قرآن کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا مانگے تو سب کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، سب یاد رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. آخر کلام الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شخص ہماری حفاظت فرما. یا اللہ رمضان مبارک کی تمام برکتیں، رحمتیں، مغفرتیں جو آپ اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتے ہیں ان کو بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صل علی محمد.